الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سیدان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج سورہ مومن کی آیت نمبر 58 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے. اس آیت مبارکہ سے جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جاہل اور عالم، نیک اور بد، مومن اور کافر، یہ برابر نہیں. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما یستوی الاعمی والبصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء قلیلا ما تتذکرون. اور اندھا اور انکھیارا، دیکھنے والا، برابر نہیں، اور نہ وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور بدکار، کتنا کم دھیان کرتے ہو. فرمایا گیا کہ اندھا اور بینا دونوں برابر نہیں. جو کافر ہے وہ حق دیکھنے سے اندھا ہے، اور جو مومن ہے وہ حق دیکھنے والا ہے، انکھیارا ہے. جو اعمال صالحہ کرنے والا ہے وہ، اور جو برے اعمال کرنے والا ہے، یہ دونوں برابر نہیں. اور یہی وہ دلیل ہے جو آخرت کو بھی ثابت کرتی ہے. کہ دنیا کے اندر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نیک اور بد دونوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. جتنی آمدنی نیک کی اتنی بد کی، جتنی آمدنی مومن کی اتنی کافر کی، جتنی نعمتوں اور آسائشوں میں مومن ہوتا ہے اتنی ہی نعمتوں اور آسائشوں میں کافر ہوتا ہے. بعض اوقات تو یوں بھی ہوتا ہے کہ نیک اور مسلمان اور مومن وہ تکلیف میں ہوتا ہے، جبکہ کافر خوشحالی میں ہوتا ہے. مظلوم بیچارہ تنگی میں ہوتا ہے، اور ظالم بڑی موج مستی میں ہوتا ہے. اب اگر ظالم کو اس کے ظلم کا کوئی سرا نہیں مل رہا، کوئی اس کو سزا نہیں مل رہی، اور مظلوم کو اس کے صبر کا کوئی بدلہ نہیں مل رہا، تو پھر مظلوم ہونے کا فائدہ کیا؟ اگر نیک کو، اچھے کو، اس کے اچھے اعمال کا کوئی دنیا کے اندر کوئی فائدہ ہی نظر نہیں آ رہا، تو پھر نیک بننے کا فائدہ کیا؟ اچھے اخلاق کا فائدہ کیا؟ اگر دوسروں کا بھلا کرنے کا کوئی صلہ ہی نہیں ہے، اور دوسروں کا مال لوٹنے کی طاقت اور قوت اور روب اور اقتدار کی وجہ سے ہمیں اگر کوئی سزا ہی نہیں ملنی، تو پھر کیا ضرورت ہے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی؟ تو یہ جو دونوں کا فرق ہے، کہیں تو ظاہر ہونا چاہیے. یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اور حق کے ساتھ وجود میں آئی ہے، عدل کے ساتھ وجود میں آئی ہے، تو یہ نیک و بد کا فرق، یہ مومن و کافر کا فرق کہیں تو ظاہر ہونا چاہیے. یہ تو عقل تقاضا کرتی ہے. تو یہی وہ نیک و بد کا فرق ہے جو قیامت میں ظاہر ہوگا. کہ دنیا میں اگرچہ نیک کو اس کی نیکیوں کا صلہ نہ ملا، اچھے اخلاق والے کو اس کے اچھے اخلاق کا بدلہ نہ ملا، اگر لوگوں کی جان بچانے والے کو دنیا میں اس کا صلہ نہ ملا، بلکہ جان بچاتے بچاتے خود ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، تو اس نے پھر کیوں جانے بچائیں؟ اور جس نے اتنے ہی لوگوں کو قتل کیا تھا، وہ قتل کر کے بھی بچ گیا، اور اس کو کوئی سزا ہی نہیں ہے، تو پھر جان بچانے کی حاجت کیا، اور دوسرے کو قتل سے بچنے کی حاجت کیا؟ تو یہ وہ جو فرق ہے، یہ ظاہر ہوگا قیامت کے دن، جب اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو تمام اعمال و افعال کو جاننے والا ہے، جو ذرے کے برابر عمل سے لے کے پہاڑوں جیسے عمل کو بھی برابر ہی جاننے والا ہے، کہ جیسے پہاڑ جیسے عمل کو جانتا ہے، اتنی ہی ڈیٹیل سے اور اتنی ہی تفصیل کے ساتھ وہ ذرے کے برابر عمل کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، جو بدن کے اعمال کو بھی جانتا ہے، دل کے اعمال کو بھی جانتا ہے، تو وہ قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دے گا. اور یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن پھر یہ فرق پوری طرح ظاہر ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ کتنا کم دھیان تم کرتے ہو، کتنا کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اگر نصیحت حاصل کرو، یہ کائنات کے نظم پر، نظام پر غور کرو، تو سمجھ آئے گا कि इतनी शानदार कायनात, इतने तवाजुन के साथ और इतने इतदाल के साथ जो कायनात कायम है और इसमें जो एक सिलसिला हयात व ममात जारी है, ये सारे का सारा जो है कोई फर्क ही ना करे, इसका कोई अंजाम ही ना हो, इसमें अच्छाई का अच्छाई की सूरत में अंजाम ना हो, बुराई का बुराई की सूरत में अंजाम ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो अल्लाह ताला ने उसके लिए आखिरत का दिन मुकर्रर किया है। चुनाचे अब अगली आयत के अंदर फिर आखिरत का आना ही बयान किया गया है। इरशाद होता है, इन्नस साअत लआतियतु ला रैब फीहा वलाकिन अक्सरन नास ला युमिनून। बेशक क़यामत ज़रूर आने वाली है, उसमें कुछ शक नहीं, लेकिन बहुत लोग ईमान नहीं लाते। ये कौन ईमान नहीं लाते? वही जो ऊपर हैं, कलीलम मा ततदक्करून के बरक्स, कि थोड़े लोग तो ध्यान करते हैं लेकिन अक्सर लोग ध्यान ही नहीं करते, तवज्जो नहीं करते, आमाल के अंजाम और इस कायनात के इख्तिताम के बारे में नहीं सोचते। वो लोग हैं कि जो ईमान नहीं लाते, लेकिन हैं वो अक्सरियत के अंदर, हैं वो जमहूरियत के अंदर, अक्सरियत है कि जो क़यामत पर ईमान लाने वाले नहीं हैं, सही तरीके से ईमान लाने वाले, या तो असलन ईमान नहीं है, यह है तो फिर गलत अंदाज के अंदर ईमान है। अब इसके बाद अल्लाह ताला दुआ मांगने का हुक्म इरशाद फरमाता है, और जो लोग तकब्बुर के सबब अल्लाह की बंदगी और इबादत से एराज करते हैं, मुंह फेरते हैं, उनके लिए वईद का बयान है। इरशाद होता है, وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين। और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआ करो, मैं कबूल करूंगा, बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, अन करीब जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे जलील होकर। दो बातें इरशाद फरमाई और तीसरी फिर एक वईद है। पहली बात तो फरमाई कि मुझसे दुआ मांगो, मैं कबूल करूंगा। दुआ मांगना बड़ी ही आला दर्जे की इबादत है। दुआ के बारे में हदीस मुबारक में फरमाया गया, अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मक्स है। फरमाया अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। जैसे हथियार के जरिए बंदा तकलीफ से और हमले से बचता है, इसी तरह दुआ के जरिए मुसीबतों के और आफात बलियात के हमलों से बचता है। दुआ बड़ी अजीम शय है, बड़ी अजीम शय है। दुआ अपनी जिंदगी के मामूल में दाखिल करनी चाहिए। दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में इतनी पसंदीदा इबादत है, इतनी पसंदीदा इबादत है कि जितनी इसकी कसरत की जाए खुदा को उतना पसंद है। दुनिया में तो ये होता है कि किसी से बार बार मांगे तो वो बार बार मांगने को ना पसंद करता है कि यार क्या पीछे बड़े रहते हो, मांगते ही रहते हो, लेकिन खुदा की शान इससे बुलंद है। खुदा मांगने से खुश होता है, ना मांगने से ना खुश होता है। जो खुदा किसे मांगने से बचते हैं, हटते हैं, नहीं दुआ करते, अल्लाह ताला उनसे राजी नहीं। जो खुदा से जितना मांगता है खुदा उससे राजी होता है। तो दुआ मांगना कि बड़ी ही प्यारी इबादत है, दुआ अपने मामूल में शामिल करनी चाहिए। और फिर दुआ के बारे में यह भी है कि दुआ सिर्फ मुसीबत के वक्त ना मांगे, बल्कि जब बंदा खुशहाल है उस वक्त भी दुआ मांगे। हम पे मुसीबत पड़ती है तो फिर हम दुआएं मांगते हैं, या अल्लाह ये मुसीबत दूर कर दे, वो भी एक अच्छी बात है, लेकिन आला तरीन हालत यह है कि बंदा खुशी की हालत में, खुशहाली की हालत में भी दुआ मांगे। बल्कि जो बंदा खुशहाली के ज़माने में दुआ मांगता है, बदहाली के ज़माने में अल्लाह ताला उसकी दुआ ज़्यादा कबूल फरमाता है। अच्छा, फिर दुआ के अंदर ये भी है कि दुआ जो है उसमें जल्दबाजी ना की जाए। बाद लोग बोलते हैं यार हम तो दुआ मांगते कबूल ही नहीं होती, तो उसमें कई हिकमतें होती हैं। बाद का तो बंदा बहुत से अहम आदाब को फरामोश कर देता है, छोड़ देता है। जैसे दुआ मांगी, अभी नमाज से फारिग हुए, मगरिब में दुआ मांगी, ईशा के अंदर बैठे हुए, यार मगरिब में दुआ मांग के आया था, अभी तक कबूल नहीं हुई, या अभी दुआ मांगी और बस जल्दी मचाई हुई है कि नहीं जल्दी जल्दी कबूल हो जाए, जो मैंने मांगा मिल जाए। तो ये जो जल्दबाजी करने वाले हैं इनकी दुआ कबूल नहीं होती। हदीस मुबारक के अंदर ये मज़मून मौजूद है। अच्छा, इसी तरह गुनाह के बारे में जो दुआ की जाए वो भी कबूल नहीं होती। इसी तरह बाज गुनाह ऐसे हैं कि अगर उन गुनाहों का इर्तिकाब हो तो उनके होते हुए दुआ कबूल नहीं होती। जैसे जो बंदा अपने रिश्तेदारों से ताल्लुका तोड़ दे, मसलन भाई है, अपनी बहन से बात ही नहीं करता, अपनी बहन से रिश्ता तोड़ा हुआ है, नहीं जी हमारा आपके आना जाना ख़त्म। बहन है, उसने भाई से रिश्ता तोड़ा हुआ, हमारा तुम्हारे आना जाना ख़त्म है। दो भाइयों की आपस में लड़ाई है, दो बहनों की आपस में लड़ाई है, फूफी से लड़ाई है, खाला से लड़ाई है, या फूफी खाला की अपने भांजे भतीजे से लड़ाई है, मामू की अपने भांजे भतीजे से लड़ाई है। तो ये जो रिश्तेदारी तोड़ना है, इसके होते हुए दुआ कबूल नहीं होती। और अफसोस ये है कि हमारे यहाँ ये चीज़ कम नहीं है। हमें शायद ही चंद ही अफराद ऐसे होंगे कि जिनका वाकई अपने सारे रिश्तेदारों से सही तरह का ताल्लुक होगा, वरना दो से सही होता है चार से ख़राब होता है, चार से सही होता है तो दो से ख़राब होता है। तो अब रिश्तेदारी तोड़ेंगे तो फिर दुआ कबूल नहीं होगी। बल्कि जिस कौम में रिश्तेदारी तोड़ने वाला बंदा मौजूद हो, अल्लाह ताला उस कौम की दुआ कबूल नहीं करता। तो आप देख लें कि कितनी सख्त वईद है इस मामले पर। तो रिश्तेदारी तोड़ने से भी बचना चाहिए। अच्छा, इसी तरह जो हराम खाते हैं, इनकी दुआ कबूल नहीं होती। अब हमारे यहाँ ये बात तो बहुत करने वाले हैं कि यार मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मेरी दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन कभी गौर किया कि रिज़्क़े हलाल हमारी कौम में है कितना? अगर हम अपनी ही कौम के बारे में सोच लें, मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो ज़रा अपनी कौम के बारे में आप गौर फरमाएं किसी दिन कि हमारे यहाँ हलाल है कितना। जिस बंदे का दाव लगता है, शायद वो बायद ही है कि अल्लाह ताला जिस बंदे को तौफीक दे दे वो बच जाए, वरना वो डंडी मारने पर वो हराम खाने पर तुला होता है। जो सरकारी मुलाजमत करते हैं, क्या मजाल है कि रिश्वत के बगैर काम करें? कोई अल्लाह का नेक बंदा होगा कि जो रिश्वत के बगैर भी काम करता होगा? बड़े बड़े महकमे रिश्वतों से भरे हुए। जो अपने छोटे मोटे कारोबार करते हैं, फल बेचने वाला फल खराब बेचेगा, सब्जी बेचने वाला सब्जी बेचने में डंडी मारेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचने वाला उसके अंदर डंडी मार देगा, उसमें झूठ बोलेगा, झूठी कस्में खाएगा। तो जब कदम कदम पे हराम खोरी रची बसी है, तो फिर ये कहना या फिर ये शिकवा कहाँ का जी, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। ये तो अल्लाह ताला ने पहले ही फरमा दिया था अपने नबी अलैहिस्सलाम के जरिए कि हराम खाओगे तो दुआ कबूल नहीं होगी। तो जब हराम खाना है, कारोबार के अंदर हलाल और हराम की परवाह नहीं, नौकरी के अंदर जायज़ और नाजायज़ की परवाह नहीं है, फिर सूद अलल एलान जो है वो निज़ाम का निज़ाम बना हुआ सूद का, और फिर कहना जी हमारी दुआ कबूल नहीं होती, तो ये फिर क्या बात है? ये कहने की बात नहीं। अच्छा, अब इसके बाद अब ये भी हो सकता है कि वो बंदा बोले कि यार मेरे तो सारे मामला दुरुस्त हैं, मैं तो हलाल ही खाता हूँ, हराम से बहुत बचता हूँ, मेरी दुआ तो फिर कबूल नहीं होती। जो दीगर मवाने हैं, रुकावटें हैं कबूलियत दुआ में, मैं उनसे भी बचता हूँ, मेरी तो दुआ फिर कबूल नहीं होती। तो उसके हवाले से ये कि दुआ के कबूल ज़ाहरी एतबार से ना होने में भी बाज़ औक़ात हिकमतें होती हैं। हम एक दुआ मांगते हैं और हम ये समझते हैं कि हमारे हक में यही बेहतर है, जबकि हमारे हक में वो बेहतर नहीं होता, हमारे हक में कोई और चीज़ बेहतर। हमारा हम दुआ मांग रहे थे या अल्लाह 1 करोड़ रुपया दे दे, लेकिन वही हमारे हक में नुकसानदेह होता है। पता अगर वही करोड़ आ जाएगा तो अगले दिन डाकू भी साथ ही आएंगे, अगले दिन जनाब साथ ही लूटने वाले भी आ जाएंगे, बहुत सारे कर्जे मांगने वाले भी आ जाएंगे जिनसे बाद में लड़ाइयाँ करेंगे, रिश्तेदार भी आ जाएंगे जिनके साथ फिर हमारी आम जिंदगी के अतबार से फिर हमारी बनेगी नहीं कभी। बाद दुआ के जरिए अल्लाह ताला को दूसरी मुसीबत टाल देता है। हमने तो दुआ मांगी थी कि या अल्लाह 1 लाख रुपया मिल जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुआ की वजह से हमें उस एक्सीडेंट से और या उस मरज से बचाया जिसके अंदर 10 लाख रुपए खर्च होने से बाद में, ये नहीं है। तो इतना कम अज़ कम होता है कि उस दुआ की जगह पर अल्लाह ताला आखिरत के अंदर बहुत सारा अज्र लिख देता है। हमने तो 1 लाख रुपए की दुआ मांगी थी, क्यामत के दिन के लिए अल्लाह ताला ने करोड़ों वाला अज्र हमारे लिए लिखा हुआ। तो हमारी अगर दुआ का वही असर जाहिर ना हो जो हम चाहते हैं, जो हमें मतलूब है, तो उससे भी मायूस नहीं होना चाहिए, उससे भी मायूस नहीं होना चाहिए। अपनी रोजी हलाल करें, गुनाहों से बचें, खुदा से दुआ मांगे और उसका नतीजा खुदा पर ही छोड़ दें। दुआ मांगे तो आपने दुआ मांगी ना, हुक्म तो नहीं दिया अल्लाह ताला, दुआ मांग के नतीजा भी खुदा पर छोड़ दें कि ऐ अल्लाह दुआ मैंने मांगी, मुझे ये मतलूब है, अब मामला तेरे ऊपर छोड़, अब तवक्कुल तेरे ऊपर, भरोसा तेरे ऊपर। तो ज़रा इस अंदाज के अंदर चले तो सही, हराम से ऐसे बचें जैसे आग से बचते हैं, हराम का लुकमा खाने से ऐसे बचें कि जैसे आग का अंगारा उठा के मुंह में डालने से बचते हैं, इतना हराम से शुबे के माल से भी ऐसे बचें। हलाल के ऊपर फोकस करें, गुनाहों की आदत छोड़ें, गिड़गिड़ा के खुदा की बारगाह में दुआ मांगें और उसके बाद نتیجہ بھی خدا پر ہی چھوڑ دیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ دعا کیسی قبول فرماتا ہے. تو یہ دعا کی ہم جو ہے وہ صرف یہ تو سن لیتے ہیں کہ بھی دعا مانگو قبول ہوگی, تو اب جو مرضی کرتے رہے جیسا مرضی کرتے رہے دعا قبول ہوگی ہوگی, ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کی جو فرامین ہیں ان کی بہت ساری دیگر آیتوں کی روشنی میں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تشریحات ہیں احادیث طیبہ ان کی روشنی کے اندر ان کا مفہوم دیکھا جاتا ہے. تو یہ دعا کے بارے میں تھا. اب یہ کہ جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں تو یہ یقینی بات ہے کافر ہیں جو خدا کی بندگی سے خدا کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں. مسلمان تو خدا کی عبادت سے تکبر نہیں کر سکتا, بے عمل ہو سکتا ہے, عبادت سے غافل ہو سکتا ہے, لیکن معاذ اللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے خدا کی عبادت سے تکبر ہو, کہ یہ تو ڈائریکٹ قطعی کفر ہے, یہ تو سیدھا سیدھا, تو مسلمان یہ نہیں کرتا. تو فرمایا کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے. یہ تو ان کے بارے میں ہے جو عبادت سے تکبر کی وجہ سے دور ہوتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو غفلت کی وجہ سے عبادت سے دور ہے اس کے لیے کوئی وعید ہے. جو غفلت, سستی, کوتاہی, دنیا کی محبت, آرام و آسائش کی محبت میں ڈوب کر نیند کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے, کاروبار کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے, مال کی محبت کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتا, مال کی محبت کی وجہ سے یا کاروباری مصروفیات کی وجہ سے حج فرض بھی نہیں کرتا, جس کو روزے شاق گزرتے ہیں, تو جو اپنی غفلتوں سستیوں کی وجہ سے بھی عبادت سے دور ہوتا ہے اس کے لیے بھی وعید ہیں. جیسے نماز کے بارے میں کہ جو ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس نے جہنم میں جانا ہے. تو لہذا مطلقاً ہی عبادت سے دور ہونے, اس سے غافل ہونے سے بچنا چاہیے. اس کے بعد لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل کا بیان ہے, لیکن اس کے باوجود جو لوگوں کی ناشکری ہے اس کا بھی بیان ہے. ارشاد ہوتا ہے, اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام پاؤ, اور دن بنایا آنکھیں کھولتا, بے شک اللہ لوگوں پر فضل والا ہے, لیکن بہت سے لوگ شکر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی دو نعمتوں کا یہاں پر صراحتاً بیان ہے. ایک تو یہ ہے کہ خدا نے رات بنائی. رات کیوں بنائی؟ فرمایا لِتَسْكُنُوا فِي, تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو, اس میں آرام پاؤ. جیسے ہم رات کو سوتے ہیں تو سونے سے ہمیں آرام ملتا ہے, سکون ملتا ہے, ہمارا ذہن جو ہے وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے, طبیعت کے اندر فریشنس آ جاتی ہے. اور دن بنایا آنکھیں کھولنے والا, کہ دن ہوتا ہے آنکھیں کھلتی ہیں, اب روزگار کا سلسلہ ہے, اب دنیا کے معاملات اور دنیا کے معمولات کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. تو یہ رات اور دن کا بننا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے. اگر یہ رات اور دن کا سلسلہ نہ ہو تو زندگی بڑی کٹھن ہو جائے. دنیا میں صرف رات ہی رات ہو تو وہ جو سورج کے فوائد ہیں سارے ختم ہو جائیں, اور پھر رات ہونے کی وجہ سے ٹھنڈک اتنی بڑھتی جائے کہ جینا مشکل ہو جائے, اور اگر ہر وقت دن ہی رہے رات نہ ہو تو تپش اتنی بڑھ جائے کہ زمین کے اوپر رہنا مشکل ہو جائے. تو یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے رات اور دن ہمیں دونوں عطا فرمائے. اچھا, پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا. یہ تو دو مثالیں, لیکن وہ جو ذات ہے, ذات خدا بندی ہے, وہ تو ذو فضل ہے, ذو فضل عظیم ہے, عظیم فضل کرنے والی. اب جس کے فضل عظیم ہیں اس کا شکر بھی اتنا ہی ادا ہونا چاہیے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ لوگ شکر سے دور ہوتے ہیں, اکثریت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتی. جو کافر ہیں وہ تو خدا کے شکر سے ویسے ہی دور ہیں, کہ جنہوں نے خدا کے وجود کو ہی نہیں مانا تو اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہوگی. پھر جنہوں نے وجود کو تو مانا لیکن خدا کے ساتھ شرک کر دیا, کفر کر دیا, تو ان کا شکر بھی ختم, وہاں بھی شکر نہیں. پھر اس کے بعد جو مسلمان ہیں ان کے اندر بھی شکر کا مادہ کتنا ہے اور ناشکری کتنی, یہ بھی ہمارے سامنے. کہ ہم شکر تو کبھی کبھی ادا کرتے ہیں, البتہ مصیبت آ جائے تو ناشکری فوراً شروع کر دیتے ہیں. تو اکثریت لوگوں کی شکر ادا کرنے والی نہیں ہے. ہمیں اپنی عادت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والی بنانی چاہیے، جو نعمت استعمال کرے خدا کا شکر ادا کرے، اور ہر وقت سر سے پاؤں تک خدا کی کروڑوں نعمتیں ہمارے اوپر ہیں. ہمارا ایک ایک بال خدا کی نعمت، ہمارے بدن کا ایک ایک رونگٹا خدا کی نعمت، ہمارے بدن کا ایک ایک مسام خدا کی نعمت، یہ ہوا جس میں سانس لیتے ہیں یہ خدا کی نعمت ہے، جو روزی ہم کھاتے ہیں، جو رزق کھاتے ہیں خدا کی نعمت، پانی کا ایک ایک قطرہ خدا کی نعمت، اس روشنی میں یہ دن رات، یہ ہمارا وجود، یہ سب خدا کی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کا شکر حقیقتاً تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن جتنا کرنا چاہیے اتنا تو کریں. تو یہ عادت بنا لیں، کھانے کے بعد، پینے کے بعد، سونے سے اٹھنے کے بعد، لباس پہننے کے بعد، واش روم سے باہر نکلنے کے بعد، اچھی کوئی خبر ملنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اپنی عادت میں شامل کر لیں. جو مسرور دعائیں ہیں اگر وہ بھی یاد کر لیں تو اس سے بھی شکر ادا کرنے کی اچھی ترقی بن جاتی ہے. پانی پینے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، کھانا کھانے کے بعد جو دعا ہے، سونے سے اٹھنے کے بعد جو دعا ہے، واش روم سے نکلنے کے بعد جو دعا ہے، یہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بڑی اچھی صورتیں ہیں. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون. وہ ہے اللہ تمہارا رب، ہر چیز کا بنانے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اے لوگو تم کہاں اوندھے جاتے ہو؟ یوں ہی اوندھے جاتے ہیں وہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت بیان کی، اور مزید میں نے تفصیل عرض کی ذو فضل کی، کہ اللہ بڑے فضل والا ہے. تو اب فرمایا کہ یہ جس کی یہ شانیں ہیں وہ اللہ ہے، وہ ہے تمہارا رب. ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ تمہارا رب ہے، ہر شے کا خالق، دن کا خالق، رات کا خالق، آسمان کا خالق، زمین کا خالق، شرق کا خالق، مغرب کا خالق، کائنات کا خالق، گلیکسی کا، کہکشاؤں کا، چاند سورج ستاروں کا خالق. فرمائے وہ اللہ ہے تمہارا رب، ہر شے کا خالق. تو جو ایسا خالق ہے، جو ایسی شانوں والا ہے، جو ایسی عظمتوں والا ہے، فرمائے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. معبود وہی ہے، عبادت کا حقدار وہی ہے جس کی یہ شانیں ہیں. تو اے وہ لوگوں جو خدا کی بندگی سے پھرتے ہو، جو خدا کی بندگی سے پھرتے ہو، اعراض کرتے ہو، منہ موڑتے ہو، کہاں اوندھے جاتے ہو؟ یہ تو ایک عقل سلیم بھی تقاضا کرتی ہے، انسانی عقل کہتی ہے کہ جس خدا کی ایسی شانیں ہوں، جو اتنی عظمتوں والا ہو، سر بھی اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، سرے نیاز اسی کے سامنے خم ہونا چاہیے، جبینِ نیاز اسی کے سامنے زمین پہ لگنی چاہیے. تو کہاں جاتے ہو؟ کہاں اوندے جاتے ہو؟ کہاں پھرے جاتے ہو؟ الٹے منہ جاتے ہو. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ وہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ ایسے ہی اوندے جاتے ہیں، جو ایسے ہی الٹے پھرتے ہیں، ایسے ہی منہ کے بل گرتے ہیں، جن کے سامنے اللہ کی آیتیں، اللہ کی طرف سے بیان کردہ دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود بھی وہ تسلیم نہیں کرتے حق کو، خدا کے معبود ہونے کو، توحید کو، تو وہ بھی جو ہے وہ ان کی بھی ایسی ہی حالت ہے کہ عقل سے وہ بالکل فارغ ہے. اب اللہ تعالیٰ کے عظمت و شان پر اور اس کے وجود پر اور دلائل کا بیان. ارشاد ہوتا ہے، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذلکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین ٹھہری ہوئی بنائی، اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورت بنائی تو تمہاری صورتیں اچھی بنائیں، اور تمہیں ستھری چیزیں رزق کے طور پر دیں. یہ ہے اللہ تمہارا رب، تو بڑی برکت والا ہے اللہ سارے جہانوں کا رب. یہ آیت مبارکہ جو ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شانوں اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی وسعت، اس کی قدرت کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ فرمایا اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار بنایا، ٹھہراؤ بنایا، پھیری ہوئی بنایا، اگرچہ وہ اپنی جگہ جو اس کا نظام ہے، جو نظام دنیا ہے، اس ہماری اس زمین کا نظام ہے، وہ اپنی جگہ جیسا بھی چلنے والا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر چلیں تو ڈگمگائیں۔ اسے ہمارے لیے ایسا بنایا کہ ہم اس کے اوپر چلتے ہیں اور ہم گرتے نہیں، ہم اس کے اوپر چلتے ہیں، موومنٹ کرتے ہیں، شرق سے غرب کے سفر کرتے ہیں۔ اور آسمان جو ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے ایک چھت ہے، جب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو ہم ایسے نظر آتے ہیں جیسے ایک چھت ہے، تو فرمایا کہ وہ آسمان جو ہے وہ اس زمین کے اوپر ایک چھت کے طور پہ بنائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دو مظاہر۔ اب اس کے ساتھ اگلا مظہر یہ کہ فرمایا کہ اس نے تمہاری صورتیں بنائی اور تمہاری صورتوں کو احسن بنایا، خوبصورت بنایا، اچھا بنایا۔ انسانی صورت جو ہے یہ بہترین صورت ہے۔ آپ کبھی بھی انسان کی صورت کو کبھی جانوروں کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں تو ذرا، کسی بھی جانور کو لے لیں، اس کو لیں اور انسان کو لیں، تو انسان کی جو صورت ہے اس جیسی صورت نہیں کہ دوسری۔ انسان کو صورت بنائی اس کی اور خوبصورت بنائی، انسان کی صورت بنائی اور خوبصورت بنائی ہے، اس لیے فی احسن تقویم، بہترین تقویم کے اندر انسان کو بنایا ہے، بہترین تقویم کے اندر انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کی ایک اور دلیل۔ اب اس کے بعد فرمایا اور تمہیں پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا، تمہارے لیے زمین بنائی، تمہارے لیے آسمان بنایا، تمہاری اس نے صورتیں بنائی اور تمہیں ہی پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو جس کے کرم بالائے کرم، بالائے کرم ہے، جس کے رحمتوں کا اور جس کی مہربانیوں کا ہمارے اوپر تسلسل سے جو ہے وہ ایک موسلادار بارش کی طرح جو ہمارے اوپر برس رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ ہے تمہارا رب، وہ اللہ ہے تمہارا رب جس کی یہ شان ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، تو بڑی برکت والا ہے اللہ سارے جہانوں کا پالنے والا، بڑی برکت والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مزید عظمت کا بیان اور اخلاص کے ساتھ خدا کی بندگی کا بیان، کیونکہ جب وہ عظمتوں والی ذات، وہ شانوں والی ذات، وہ اتنی پیاری ہے، وہ اتنی عظمتوں والی ہے، تو وہی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ چنانچہ اب بیان ہوتا ہے، هو الحی لا الہ الا ہوا فادعوه مخلصین له الدین الحمدللہ رب العالمین، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کی عبادت کرو اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ سب خوبیاں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جس خدا کی شان نے بیان کی، وہی زندہ ہے، وہی زندہ ہے، یعنی جو ذاتی طور پر زندہ ہے وہ تو خدا ہے، ہمارے اندر زندگی ہے تو یہ خدا نے دی تو ہے، خدا واپس لے لے گا تو ختم۔ تو یہ زندگی تو عدم پہ ہے، عدم کے کنارے پر ہے، خدا ایک امر فرماتا ہے تو زندگی عطا فرما دیتا ہے، ایک امر فرماتا ہے تو زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی اپنی جو صفت حی ہے، جو خود حی ہے، جو صفت حیات ہے، وہ ایسی کہ جس کی کنوہ تک، حقیقت تک تو ہماری عقلوں کی رسائی کسی صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہے کہ حیات حقیقی جو ہے وہ خدا کی ہے، وہی زندہ ہے، اس کی صفت حی کے سامنے ہماری صفت حی کا تو یوں کہہ لیں کہ نام و نشان بھی نہیں بنتا، ہم تو ذل کی ایک صورت بنتے ہیں اور وہ اصل وجود بنتا ہے۔ اب اس کے اوپر اور بڑی باریک باتیں ہیں لیکن ہم اپنے اس عام سلسلے کے اندر بیان نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو جب وہی عبادت کے لائق ہے تو پھر اسی کی عبادت کرو، اسی کے بندے ہو کر اسی کے لیے دین کو، عبادت کو خالص کرتے ہو۔ اللہ کی عبادت میں نہ تو یوں کسی کو شریک کیا جائے کہ جسے شرک جلی کہا جاتا ہے، کہ بتوں کو یا کسی اور مخلوق کو شامل کر دیا جائے، اور نہ اللہ کی عبادت میں یوں کسی کو شریک کیا جائے کہ خدا کی رضا مطلوب ہونے کی بجائے مخلوق کی رضا مطلوب ہو جائے، جسے شرک فی القصد کہا جاتا ہے یا جسے شرک خفی کہا جاتا ہے، اور آسان الفاظ میں جسے ریاکاری کہا جاتا ہے، کہ لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے عبادت کی جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت خدا کے لیے نہیں کی، عبادت لوگوں کے لیے کی. عبادت کا صلہ خدا سے مطلوب نہیں ہے، لوگوں سے مطلوب ہے کہ لوگ اس کو صلہ دیں، اس کو اچھا سمجھیں، اس کی عزت کریں اور اس کو جو ہے وہ نگاہ تعظیم سے دیکھیں. تو یہ اس شرک سے بھی بچنا ضروری ہے، یہ بھی فرض. جو شرک جلی ہے وہ تو خبیث ترین ہے، لیکن یہ جو شرک خفی ریاکاری کی صورت میں ہے یہ بھی معمولی چیز نہیں. تو اب جس خدا کی یہ شانیں ہیں، جب یہ ساری شانیں بندہ سنتا ہے، پڑھتا ہے، ان پہ غور کرتا ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بندے کی زبان سے بے اختیار نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے کہ جس کی یہ شانیں ہیں. اب اس کے بعد کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ بت پرستی کی دعوت دی کہ آپ بھی کچھ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کریں تاکہ ہم آپ کی مخالفت نہ کریں. اس کی تردید کے اندر اللہ تعالی نے آیت مبارکہ نازل فرمائی. ارشاد ہوا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین. تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں انہیں پوجوں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، جبکہ میرے پاس روشن دلیلیں میرے رب کی طرف سے آ چکی ہیں، اور مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ رب العالمین کے حضور گردن رکھوں، رب العالمین کے حضور گردن رکھوں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ میرے پاس تو خدا کی روشن دلیلیں آئی ہوئیں، میرے پاس تو خدا کی روشن دلیلیں آئی ہوئیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہارے جھوٹے خداؤں کی عبادت کروں؟ مجھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم خدا کے سوا پوجتے ہو. اور ساتھ ہی نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ مجھے حکم یہ ہے کہ میں رب العالمین کے حضور گردن رکھوں، میں نے تو اپنے آپ کو جھکایا ہوا ہے خدا کے سامنے، لہذا میری بندگی، میری عبادتیں سب خدا کے لیے ہیں. اب اس کے بعد انسانی زندگی کے، انسانی جو انسان پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی زندگی کا نظام چلتا ہے، اس کے مختلف مراحل اور ان کی حکمتوں کا بیان ہوتا ہے. ارشاد ہوتا ہے هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک سے، پھر تمہیں نکالتا ہے ایک بچے کے طور پہ، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر اس لیے کہ بوڑھے ہو اور تم میں کوئی پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس لیے کہ تم ایک مقرر وعدہ تک پہنچو، اور اس لیے کہ سمجھو. یہ سارے وہ مراحل ہیں کہ انسان کو مٹی سے بنائے، آدم علیہ السلام مٹی سے بنے. پھر جب انسان کی تخلیق کے مراحل ہوتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے بعد جو انسانوں کی تخلیق کا سلسلہ ہوا، تو وہ پانی کی بوند سے یعنی نطفہ منی سے، پھر وہ نطفہ جو ہے خون کی پھٹک میں تبدیل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مدغہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک بچے کی صورت اختیار کرتا ہے. اب اس کے بعد پھر عمر کا حساب ہے، کوئی تو جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے اور وہی ختم ہو جاتا ہے، کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے، اور لیکن ہر ایک کے لیے زندگی کی ایک حد ہے، कोई इंसान भी हमेशा के लिए नहीं है, हर एक की जिंदगी की एक इख्तितामी मुद्दत है। तो ये जो सारे मरहले हैं ये खुदा ने बनाए, और इन सारे मरहलों के बयान करने का, बनाने का मकसद तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार बयान फरमाया है कि अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, उसने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम्हें कौन अच्छे अमल करता है। तो तख्लीक का मकसद तो ये है, लेकिन यहाँ इस सारे सारी तफसील के बयान करने का मकसद ये है लअल्लकुम तअक्लून, ताकि तुम गौर करो, ताकि तुम गौर करो खुदा की कुदरत पे कि अल्लाह ताला ने कैसे तुम्हारी तख्लीक की, कहाँ से तुम्हें कहाँ तक पहुँचाया। तो जिस खुदा ने तुम्हें इन तमाम मराहिल से गुजार कर एक इंसान बना दिया और फिर तुम्हें मौत दी और देता है और देगा, वही खुदा तुम्हें दोबारा भी पैदा करेगा। तो ये जो तख्लीक इंसानी है और इसके बाद की ये सारे तगयुरात हैं, ये खुदा की कुदरत पे दलालत करते हैं, और वो अपनी उसी कुदरत से दोबारा इंसानों को पैदा फरमाएगा। तो ये इस जगह पर इनके बयान करने का मकसद है। उसके बाद फिर कुदरत और शान इलाही के मज़ाहिर का बयान है, ये इंशाअल्लाह आज सवेरे अगले सिलसिले में सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान का फहम अता फरमाए और कुरान के नूर से हमारे सीनों को मामूर फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।